بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم غامدی صاحب. کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں. غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. غامدی صاحب, ایک دین کا طالب علم جس وقت مسلمانوں کی علمی روایت کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے سامنے جس طریقے سے اصولین کا نقطہ نظر آتا ہے, مختلف فقہا کا نقطہ نظر آتا ہے, اسی طرح متکلمین کی ایک پوری کی پوری علمی ٹریڈیشن ہے, روایت ہے. ہر شخص نے نام سنا ہوگا, اشاعرہ اس بارے میں یہ کہتے ہیں, معتزلہ اس بارے میں یہ کہتے ہیں, ماتوریدی اس بارے میں یہ کہتے ہیں. مختلف دین کو سمجھنے کے ایسے مسائل ہیں, خود قرآن مجید کے اندر بعض ایسی مشکلات اور پرابلمز ہیں جن پر یہ نقطہ نظر اپنی اپنی آرا دیتے ہیں. ہم نے بھی دیکھا کہ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب ایک بات کر جاتے ہیں لیکن جب ہم علم کی ہسٹری میں جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ بات معتزلہ نے بھی کہی ہے, یہ بات اشاعرہ نے بھی کہی ہے, کہیں نہ کہیں وہ بھی انہی علمی ڈسکورس کے اندر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اسی پس منظر میں ایک صاحب علم نے ایک سوال نامہ مرتب کیا ہے, غامدی صاحب کی خدمت میں ہم رکھیں گے. طالبان طور پر سمجھیں گے کہ یہ سوالات پیدا کہاں سے ہو رہے ہیں اور ان پوری کے پورے اشکالات میں ان کی اپروچ کیا. غامدی صاحب, یہ کہا گیا ہے کہ کیا صرف عقل و فطرت سے انسان پر کسی حکم کا شرعی وجوب لازم آتا ہے؟ بالفاظ دیگر, اگر ایک بندے تک نبی کی دعوت نہ پہنچے تو کیا اس کے کسی عمل پر آخرت میں مواخذہ اور عذاب ہوگا؟ معتزلہ اور ماتوریدیہ کے گروہ کے نزدیک جواب اس بات میں ہے, یعنی وہ اس کے حامی ہیں. ہماری معلومات اور فہم کے حد تک غامدی صاحب کا جواب بھی اس بات میں ہے, یعنی جس شخص تک نبی کی خبر نہیں پہنچی اس پر بعض اخلاقی امور کی تکلیف قائم ہونے کے وہ عقل اور فطرت کی بنیاد پر قائل ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں اس تکلیف کے علم فلاں نس سے ہوا, کیونکہ جس شخص تک وہی پہنچی ہی نہیں اس پر قائم ہونے والی تکلیف نس کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی, بلکہ ماننا ہوگا کہ اس کا ماخذ عقل و فطرت کے حقائق ہیں. بیان فرمائیے گا اس پورے مسئلے میں آپ کے ہاں اپروچ کرنے کا طریقہ کیا ہے, اور یہ جو ہمارے ہاں انہوں نے بتایا ہے کہ جی معتزلہ بھی یہی بات کرتے ہیں, تو کیا اس بارے میں آپ اور وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں؟
یہ بات صحیح ہے, انہوں نے جو میرا موقف بیان کیا ہے وہ غلط بیان نہیں کیا, لیکن اس موقف کی بنیاد کیا عقلی مقدمات پر ہے؟ یہ بات خود قرآن مجید نے بیان کر دی ہے. ہمارے مدرسہ فکر میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں, اس کی صفات کے بارے میں, اس کے سنن کے بارے میں کوئی رائے بھی قیاسات کی بنیاد پر قائم نہیں کی جا سکتی. ہم قرآن مجید کی اس تنبیہ کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھتے ہیں کہ لیس کمثلہ شے, اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے, اور ہمارا علم جب تک تمثیل کا طریقہ اختیار نہ کرے حواس سے ماورا چیزوں کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہمارے احاطہ ادراک سے باہر ہے, اس کی صفات کا باہمی رب بھی ہم خود نہیں بیان کر سکتے, اس لیے کہ ہم تو انسانوں کی صفات سے واقف ہیں, اور کسی حد تک انہی صفات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی سمجھنے کی سعی کرتے ہیں, اس کے سنن بھی ہم اپنے طور پر متعین نہیں کر سکتے. جب نہیں کر سکتے تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہمارے علم کی بنیاد خبر ہے, یعنی وہ خبر جو اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے ملی ہے. اس وقت تب قیامت تک کے لیے اس کا ماخذ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. چنانچہ ہمارے ہاں تفسیر میں دیکھیے, جو تصنیفات وجود میں آئی ہیں ان میں دیکھیے, گفتگوؤں میں دیکھیے, امام فراہی کی کتابیں آپ پڑھیے, استاد امام امین احسن اصلاحی کی تصنیفات دیکھیے, ہر جگہ صرف وہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہیں, یعنی اس باب میں, اس لیے کہ یہ ہمارے احاطہ ادراک سے باہر کا معاملہ ہے. قرآن مجید نے اس معاملے میں سخت تنبیہات بھی کر دیں, چنانچہ یہ معلوم ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں بڑے بڑے گناہوں کا بھی ذکر ہوا ہے اور ان اعمال کا بھی ذکر ہوا ہے جن پر ہماری نجات منحصر ہے, ایک یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم, جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے درپے ہونے کی صحیح بھی نہ کرو. پھر مثال کے طور پر یہ ذکر بھی کر دیا ہے کہ جب بعض لوگوں نے وحی کی حقیقت سمجھنا چاہی تو تو نہ صرف یہ کہ ایک اجمالی جواب دے کر اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کر لی بلکہ اس موقع پر بھی یہ تنبیہ کی کہ فما اوتیتم من علم الا قلیلا، تمہیں اس طرح کے حقائق میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توجہ دلائی کہ انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے جستجو کا مادہ دیا ہے تو بڑے سوالات بھی کرتا ہے اور بہت سی چیزوں کو جاننے کے لیے خاص طرح کا ذوق بھی پیدا کرتا ہے. تو فرمایا کہ حسن و اسلام المرء ترک و مالا، یعنی وہ چیزیں جو تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، تم سے متعلق نہیں ہیں، ان کو ترک کر دینا ہی اسلام کے حسن کا تقاضا ہے. یعنی اگر کوئی آدمی اپنے اسلام میں وہ جمال پیدا کرنا چاہتا ہو جو اس کے پروردگار کو مطلوب ہے تو اس کو ایسی چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. ان تنبیہات کو سامنے رکھ کر جو کچھ بھی ہم نے رائے قائم کی ہے وہ اللہ کی کتاب کی بنیاد پر قائم کی ہے. تو اگر آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں تو اس میں بالکل واضح طریقے پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ دین کی پوری ہدایت اصلاً فطرت پر مبنی ہے. بلکہ ان الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ذالک الدین القیم، یعنی اللہ تعالیٰ کا دین اصلاً انسانی فطرت کا بیان ہے. اس سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اس کی پدا کہاں سے ہوتی ہے. چنانچہ میری کتاب میزان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلا جملہ یہ ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اس نے سب سے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی. تو اس لیے جب وہ الہام فطرت کا ہے تو اس کی بنیاد پر مواخذہ بھی ہوگا. پھر یہی نہیں ہے کہ یہ ایک منطقی نتیجہ ہے جس کو ہم بیان کرتے ہیں، اسے خود قرآن مجید نے لفظوں میں بیان کر دیا ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے نفس انسانی کا تصویہ کیا، اس کو ہر لحاظ سے سنوارا، وہاں یہ بتا دیا گیا ہے وَنَفْسِ مَوَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی انسان کو جب ہم نے بنایا ہے اور اس کے نفس کو ہم نے سنوارا ہے تو اسی وقت اس میں دو چیزیں الہام کر دی ہیں، فجورہا و تقویٰ. فجور یعنی وہ نافرمانی کر سکتا ہے، اور تقویٰ وہ حدود آشنا ہو سکتا ہے. پھر یہ بھی بتا دیا ہے کہ قد افلح من زکاہا، یعنی جب یہ الہام اندر موجود ہے تو اس کا یہ تقاضا کہ اس نے پاکیزگی اختیار کرنی ہے، تقویٰ اختیار کرنا ہے، وہ بھی ناگزیر ہے. چنانچہ فلاح ان کے لیے ہے جو یہ پاکیزگی اختیار کر لیں، اور اگر کوئی پاکیزگی اختیار نہیں کرتا بلکہ اپنے نفس کو آلودہ کرتا ہے تو وہ نامراد ہوا. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے عہد الست کا ذکر کیا ہے، اور اس میں خاص طور پر یہ کہا ہے کہ ہم نے انسان کی فطرت میں اپنی ربوبیت کا اور اس کے اعتراف و اقرار کا جو دائیہ رکھا ہے اس کی بنیاد پر ہم اس کا مواخذہ کریں گے. اور یہ ہم نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ وہ قیامت میں یہ نہ کہے کہ مجھ تک تو کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی تھی، میرے آبا کو بھی کسی نے انذار نہیں کیا تھا، وہ اس بنیاد پر مصول ہے. تو چنانچہ انسانی فطرت جن حقائق کی طرف توجہ دلاتی ہے، مثلاً پہلی چیز یہ کہ میرا ایک خالق ہونا چاہیے، یہ بالکل صحیح ہے کہ وہ خالق ہے، اس کی کیا شخصیت ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، یہ تو انسان نہیں متعین کر سکتا، لیکن خالق ہونا چاہیے یہ چیز انسان عقلی طور پر پہلے ہی مرحلے پہ جان لیتا ہے. اسی طرح جب اس کو پھر بتایا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ذات صفات کا پیغمبروں کے ذریعے سے پورا تعارف حاصل ہو جائے، جیسے کہ ہمیں اللہ کے آخری پیغمبر کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے. ایک یہ ہے کہ خود پیغمبروں کا علم ایک روایت اور تاریخ بن کر دنیا میں پھیل چکا ہے، تو جب اسے بتایا جاتا ہے کہ ہاں تمہاری عقل جس پروردگار کے ہونے کا تقاضا کر رہی ہے وہ ہے، اور وہ ایک علیم و حکیم ہستی ہے، تو محض یہ تاریخی خبر بھی اس کے لیے اتنی غیر معمولی حقیقت ہوتی ہے کہ وہ اس کو، جیسے کہ میں نے لکھا ہے اپنی کتاب میزان میں، اس طرح قبول کرتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کو لپک کر قبول کرتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ کی ربوبیت کا اقرار اتنے علم پر مسئولیت کا باعث بن جاتا ہے. اور فجور و تقویٰ، یعنی بنیادی اخلاقیات جو اندر بدیت کر دی گئی ہیں، ان کی تفصیلات کیا ہیں، ان کے حدود کیا ہیں، ان کو اللہ نے پھر شریعت میں کیسے بدلا ہے، وہ اس کو نہ بھی معلوم ہو تو یہ بات کہ سچائی کیا ہے اور مجھے اسے اختیار کرنا ہے، کذب کیا ہے مجھے اس سے بچنا ہے، اسی طرح باقی چیزیں ان کو وہ سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ پہلی بات جو آپ نے فرمائی ہے اس کا جواب اس بات میں ہے، اس کے قائل معتزلہ ہوں، اس کے قائل اشاعرہ ہوں، کوئی ہو کوئی نہ ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ دنیا میں پہلی بار ہم ہی آئے ہیں جو دین کو سمجھ رہے ہیں۔ دین کو سمجھنے سمجھانے کی ایک بڑی روایت دنیا میں قائم ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری امت میں قائم ہے۔ یہ ابھی آپ نے تمہید میں ذکر کیا کہ ہمارے فقہا ہیں جو شریعت کو سمجھ رہے ہیں، متکلمین ہیں جو دین کے عقائد کا استدلال کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں اپنا ایک خاص طریقہ اختیار کر کے اپنی رائے دے رہے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ بعض دوسرے علوم و فنون کے ماہرین کا ہے، اور یہ امت بڑے جلیل القدر لوگ پیدا کر چکی ہے، اس لیے یہ خیال کہ آج ہم کوئی بالکل ہی نئی بات کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارے کبھی وہم میں بھی نہیں آتا۔ البتہ بات کو کہنے، سمجھنے، نتائج نکالنے کا اسلوب الگ ہو سکتا ہے، تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ بات بالکل درست ہے اور میں ایسا ہی سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمیں کسی پیغمبر کی ہدایت نہیں پہنچتی اس وقت تک اس فطرت میں جتنا الہام کیا گیا ہے اس کی بنیاد پر ہم جواب دہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جواب دہی اجمالی ہے، اس میں اس طرح کی تفصیلات نہیں ہیں اور اس میں انسان کے لیے بڑی رعایت بھی ہے، لیکن جب پیغمبر آ کر اسی اجمال کو تفصیلات میں تبدیل کر دیتے ہیں اور پھر ان کی دعوت پہنچ جاتی ہے اور حجت پوری ہو جاتی ہے تو انسان ان کے لیے بھی جواب دہ ہوتا ہے۔ مواخذے کی ابتدا البتہ عقل و فطرت کے مقتضیات اسے ہو جاتی ہے۔
ٹھیک ہے، بڑی خوبصورتی سے آپ نے پورے کے پورا جو سوال تھا اس کا استقصاء کیا اور پس منظر بھی واضح کیا۔ اچھا، میں چاہتا ہوں یہاں پر آپ ایک جو گھپلا ہمارے عام طور پہ کیا جاتا ہے اس پر بھی ذرا کچھ کمنٹ آپ کا سامنے آ جائے، وہ یہ کہ جتنی آیتیں آپ نے بھی پڑھ کے بتائیں اور بتایا جی آپ کے بخود کی اساس بنیاد اور جو بنا استدلال ہے، چین آف آرگومنٹ ہے، اپسٹیمولوجی ہے، وہ اس پر مبنی ہے، تو اس پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان آیتوں سے تو ہمارے نزدیک کوئی دوسری چیز مراد ہے، یہ آیتیں تو وہ بات نہیں کر رہی۔ تو اب اختلاف آیتوں کی تفہیم پہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی غامدی صاحب کی بنا استدلال اس باب میں آیتیں نہیں ہیں بلکہ عقلی مقدمہ ہے، ہم آیتوں کی ایک دوسری انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، بنا استدلال ہماری بھی آیت ہی ہے۔
یہ چیز تو ہر جگہ ہوگی۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن سے استدلال کرتا ہے یا کسی حدیث سے استدلال کرتا ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، ہر شخص کو حق دیا ہے، اس لیے اس میں کوئی نزاع نہیں ہے۔ کوئی آدمی اس سے کسی مختلف نتیجے پر پہنچا ہے، وہ اپنا نتیجہ بیان کرے، اس کا استدلال واضح کر دے۔ اس وقت تو یہ تقابل نہیں ہو رہا کہ کس کی بات صحیح ہے اور کس کی غلط ہے۔ جو سوال آپ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں تمہارا نقطہ نظر کیا ہے، تو میں نے اس نقطہ نظر کی اور اس کے پس منظر میں کار فرما استدلال کی وضاحت کر دی۔
ٹھیک، ہاں صاحب، جس پہلو سے میں ایک توضیح چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب آپ وضاحت کرتے ہیں اپنے نقطہ نظر کی اور قرآن کی آیات پر مبنی وضاحت کرتے ہیں، تو جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو قرآن کی آیتیں وہ یہ بات نہیں کر رہی، لہٰذا اب غامدی صاحب کی جو بنا استدلال ہے وہ آیتیں تو نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہ عقل ہی ہے۔ تو کہنا یہ پیش نظر ہے میرے کہ اگرچہ میری آیتوں کے استدلال سے آپ اختلاف کریں، لیکن آپ میری بنا استدلال کو تبدیل نہیں کر سکتے اس کے نتیجے میں۔
جی بالکل، ظاہر سی بات ہے، میرا تو خیال یہ ہے کہ اس پر کسی تبصرے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ بات کہاں نہیں کہی جا سکتی، یہ کسی قانون کی توضیح میں بھی کہی جا سکتی ہے، یہ شریعت کے کسی حکم کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ قرآن مجید میں میراث کی آیتوں سے یہ قانون سمجھ میں آتا ہے، ایک دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں میرے نزدیک یہ قانون سمجھ میں آتا ہے، تو یہ اختلاف تو فہم کا اختلاف ہے۔ جو بات بتانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اس میں معاملے میں بنا استدلال اللہ کی کتاب ہوگی، اللہ کی کتاب ہی سے یہ بتایا جائے گا کہ خدا کی ذات کے بارے میں ہمیں کیا رائے رکھنی ہے، اس کی صفات کے بارے میں کیا رکھنی ہے، اور جس جگہ پر ہمیں کہہ دیا جائے گا کہ اس سے آگے تم نے نہیں جانا ہم وہاں رک جائیں گے، بلکہ اس چیز کا بھی پورا لحاظ رکھیں گے کہ اگر کہیں متشابہات کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے تو حقیقت کے درپینا ہوں، لفظ کے معنی واضح کر دیں۔ یہ حدود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے تخلیقی عمل کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے باہمی ربط کے بارے میں ہم پر عائد کر دی گئی ہیں، تو ہمارے مدرسہ فکر میں اس سے ادنا تجاوز بھی ممکن نہیں ہے۔ ادنا تجاوز بھی یعنی جس حد تک ہمارا علم ہے ہم اپنے علم میں کوئی غلطی کھا گئے ہیں وہ ایک بالکل دوسری چیز.
ٹھیک, واضح ہوئی بات. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ سوالات کو. ہم سب دوسرا جو چیز پوچھی گئی ہے متکلمین کے زیر بحث آتی ہے, بڑا مارکت الحرام مسئلہ ہے, وہ یہ کہ کیا بندوں کی خیر خواہی اور مصلحت کا لحاظ رکھنا خدا پر لازم ہے؟ معتزلہ کے نزدیک یقیناً یہ چیز واجب ہے, جبکہ ماتوریدیہ کے نزدیک واجب نہیں ہے. معتزلہ استدلال پیش کرتے ہیں اسلحہ لباد کہہ کے کہ اللہ پر یہ لازم ہے کہ بندوں کی خیر خواہی کو وہ پیش نظر رکھے. آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟
میں یہ جسارت کیسے کر سکتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہوں کہ اس پر فلاں چیز واجب ہے؟ یہ اللہ ہی بتائے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بتا دی ہے اور وہ قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہے تو اس کی شرح و وضاحت کرنا میری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ پر میں اپنی عقل کے ذریعے سے, میں انسانوں پر قیاس کر کے, میں انسانی اخلاقیات کے مقدمات متعین کر کے کوئی چیز کیسے لازم کر سکتا ہوں؟ میں تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس لیے ہمارے ہاں تو اس کا کوئی تصور بھی کرنا ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کو واجب ٹھہرائیں گے. اللہ تعالیٰ خود بیان فرمائیں تو یہ اصل میں ان کے بیان کی وضاحت ہوگی. دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کتب علی نفسہ الرحمہ, اللہ نے اپنے اوپر رحمت واجب کر رکھی ہے. اور اس رحمت کا کیا پہلو ہے جس کے لیے یہ بیان کیا ہے؟ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, یعنی میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا کہ تمہیں اس دنیا میں مٹی ہو جانے دوں. میں تمہیں اٹھاؤں گا اور اٹھا کر سب کو ایک قیامت کے دن جمع کروں گا. تو ماد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اس کی رحمت کا لازمی تقاضا ہے اور یہ اس نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہوا ہے. تو میں اس کو بیان کروں گا. لیکن یہ کہ ایک بات نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے, نہ اللہ تعالیٰ نے کہیں اس کی وضاحت کی ہے, نہ وہ کسی آیت سے سمجھی جا سکتی ہے, تو میں جسارت کر کے کہوں کہ یہ اللہ پر واجب ہے, یہ اللہ پر لازم ہے, میں تو اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. ہمارے مدرسہ فکر میں ایسی چیزیں کبھی بیان نہیں کی جاتی.
ٹھیک, اچھا, ہم سے ایک آیت بالعموم پیش کی جاتی ہے, لوگوں کے ذہن میں بھی آ رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں کہا ہے کہ لیس بظلام للعبید, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے, تو اس سے یہ چیز لازم نہیں آتی کہ اصول و خیرخواہی ہمیشہ چاہتے ہیں؟
نہیں, یہ تو اللہ کے فیصلے کا بیان ہے. ہر چیز جیسے بیان کی گئی ہے اسی طرح ہے. اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے. اس سے آگے بڑھ کر میں یہ کہوں کہ اللہ نے یہ فیصلہ اس لیے فرمایا ہے کہ اس پر واجب ہے, یہ جسارت ہوگی. یہ میرا کام نہیں ہے, اللہ کا فیصلہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں قیامت میں تم سب کو اٹھاؤں گا, یا یہ کہا ہے کہ میں وہاں پر اپنے بندوں پر ادنا درجے کا کوئی ظلم نہیں کروں گا, بلکہ ٹھیک ان کے اعمال کے مطابق اپنی رحمت سے فیصلہ فرماؤں گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ نے خود بیان کیا ہے کہ یہ میرا وعدہ ہے. اور ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ کبھی وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ اللہ کا بیان ہے. میں یہ بیان لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا اور بتا دوں گا, لیکن اس سے آگے بڑھ کر کہ یہ اللہ پر واجب تھا کہ وہ ایسا بیان کرے, میں اس کی جسارت نہیں کرتا.
ٹھیک, نقطہ واضح ہوا. اچھا, ایک اور ہم سے ایک باریک سا نقطہ یہاں پر میں پوچھنا چاہتا ہوں. یہ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں, مثلا ایک عام سننے والا کہے گا کہ میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے, یا اللہ تعالیٰ کی سنن کا بیان قرآن مجید میں آیا, ایسا انہوں نے نہیں کیا, اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان پر لازم ہے کہ وہ ایسا نہ کریں, تو اس سے کیا کوئی بہت بڑی کوئی قیامت واقع ہو جاتی ہے؟ فرق کیا واقع ہوتا ہے؟
قیامت ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اطلاع ہے, خبر ہے, وہ اس نے دے دی, اپنے پیغمبر کے ذریعے سے دے دی, اپنی کتاب میں دے دی. میں اس کو بیان کر رہا ہوں. یہاں قرآن کو بیان کیا جا رہا ہے, یعنی میری طرف سے کوئی بات نہیں کہی گئی. یہ بات کہنا کہ یہ اللہ پر واجب تھا کہ وہ ایسا کرے, یہ تو اس کو بیان کرنا ہے. میں نے اسی لیے آپ کو وہ آیت سنا دی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس نے اپنے اوپر کیا واجب کر رکھا ہے. تو وہ اگر انہی الفاظ میں اس کو بیان کرے گا تو انہی الفاظ میں ہم دوسروں کے سامنے رکھ دیں گے. اس نے اس معاملے میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کروں گا, یہ اس کا وعدہ ہے. اس نے بتا دیا ہے کہ میں اپنے وعدوں کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. میں اس پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں. میرے پروردگار نے مجھ پر رحمت فرمائی, کرم فرمایا, ایسے اچھے وعدے کیے, اس کو میں لوگوں تک پہنچاؤں گا بھی. لیکن اس سے آگے بڑھ کر میں یہ کہوں کہ اس کو یہ کرنا ہی تھا, یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں اس کی جسارت نہیں کرتا.
اچھا, ہم سے کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا یہ تقاضا ہے, کچھ چیزیں جو اس نے اپنے لیے مقرر کر لی ہیں, اپنے ٹریبیوٹ بنا لی ہیں, ان کا لازمی تقاضا ہے؟ مثلا میں اگر یہ کہتا ہوں کہ جی میرا باپ رحم دل ہے اور یہ اس کی صفت ہے, تو اب رحم دلی کا لازمی تقاضا یہ آ جاتا ہے نا کہ بھی کھانے کے وقت مجھے کھانا دے گا. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ الفاظ میں نہیں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ چیز لازم کر لی, لیکن کوئی ایسی اس کی صفت ہے کہ جس کا لازم مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اس کو یہ کام کرنا چاہیے؟
اگر تو وہ لفظی لزوم ہے تو ضرور بیان کریں گے, لیکن وہ عقلی لزوم ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم بیان نہیں کریں گے. اس میں ضروری ہے کہ خود قرآن تصریح فرمائے, اس لیے کہ عقلی مقدمات میں ہم عاجز انسان ہیں اور ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم جو مقدمات خود اپنی شخصیت سے یا اپنے حوالے سے قائم کرتے ہیں انہی پر قیاس کریں, اور اللہ کے بارے میں اس طرح کا قیاس کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس لیے یہاں ہر حال میں خبر تک ہمارا علم محدود رہے گا, یعنی ہم بار بار توجہ دلائیں گے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے, ایسے بیان کی, یہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے, یعنی مجھے اس کی ضرورت ہی کیوں ہے کہ میں ان حدود سے تجاوز کروں, یہ مجھے یہی بتانے کے لیے نازل ہوا ہے کہ تمہارے علم کے حدود یہ ہیں, تو میرے علم کے حدود مجھ پر واضح ہو گئے. پچھلے دنوں ایک بحث تھی نا کہ علم کا نقطۂ کمال کیا ہے, تو علم کا نقطۂ کمال قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ جان لوں کہ میں کیا نہیں جان سکتا. تو انسان کی حیثیت سے میں ذات باری پر, اس کی صفات پر, اس کے سنن پر کوئی حکم لگا ہی نہیں سکتا, یہ میرا کام نہیں ہے, میں ایک عاجز بندہ ہوں. البتہ وہ خود بیان فرما دے تو ظاہر ہے کہ وہ کتاب اس نے نازل اس لیے کی ہے کہ وہ اپنے بارے میں بتائے گا, اپنی صفات کے بارے میں بتائے گا, اپنی ذات کے بارے میں جتنا کچھ بھی بتانا ممکن ہے بتائے گا, اس کو میں معنی کی حد تک واضح کروں گا, اس سے آگے اس کے لازمی عقلی نتائج اپنے لحاظ سے قائم کر کے اللہ پر نہ کسی چیز کو واجب کروں گا نہ اس پر کوئی حکم لگاؤں گا.
بات واضح ہوئی. ہم سب مختلف کلامی مباحث میں شاعرہ معتزلہ ماتردیہ کا کیا نقطہ نظر ہے اور غاندھی صاحب ان سوالوں کو کیسے دیکھتے ہیں, ان کا پورا کا پورا سوچنے کا زاویہ نظر کیا ہے. سلسلہ گفتگو جاری ہے, وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.